اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم. پروگرام آگہی کے ساتھ آپ کا میزبان قمر رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، یہ ایام ماہ مبارک ہیں. یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جب خداوند عالم کی رحمت و برکت کی نگاہیں تمام انسانوں، خاص طور سے مسلمانوں کی طرف مبذول ہیں. خداوند عالم اپنے روزہ داروں کو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح مشقت میں خداوند عالم کے حضور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، خداوند عالم سے کس طرح اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں. اور خداوند عالم کا یہ ماہ ضیافت، خداوند عالم کا دسترخوان بچھا ہوا ہے کہ تمام روزہ دار آئیں اور اس ماہ ضیافت میں خداوند عالم کے دسترخوان سے لطف اندوز ہوں، خداوند عالم کی میزبانی سے اپنی جو ہے نا وہ لطف، اپنے پیاس بجھائیں اور اپنی بھوک کو مٹائیں. ناظرین کرام، یہ ایام ماہ مبارک ہیں، لیکن ساتھ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی جو صورتحال ہے بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے رشیا اور یوکرین کی جنگ دیکھ رہے ہیں. آج ہم رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے درمیان ایک مرتبہ پھر موجود ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا نقی ہاشمی صاحب. آغا صاحب، السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
آغا صاحب خیریت سے ہیں؟
جی خدا کا شکر ہے. آپ کو بھی ایام مبارک ہو انشاءاللہ، اور ان کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں، اور خدا انشاءاللہ ان کی برکتوں سے جو مشکلات ہیں مسلمانوں کی، خصوصاً مومنین میں جہاں جہاں مشکلات میں ہیں، بہت سارے اسیر ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بہت سارے ایسے مریض ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور بہت سارے ایسے نادار لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ ضرورت مند ہیں. خدا انشاءاللہ اس ماہ کی برکت سے ان تمام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے اور اپنی سب کو اپنے برکتوں کے شامل حال فرمائے.
سر، یہ جیسے میں وہ پروگرام میں انٹرو میں نے کہا کہ پروگرام ہم رشیا اور یوکرین کے حوالے سے کرتا ہے، تو سوال پہلا یہ ہوگا کہ ہم نے رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہے، ظاہر سی بات ہے جو عالمی حالات ہیں یا عالمی ادارے ہیں وہ جنگ کا ایک اور رخ دکھا رہے ہوتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. جو آج کل میڈیا کے ذریعے، جو نام نہاد میڈیا اس کے ذریعے یا جو عالمی ادارے ہیں ان کے ذریعے جو اس کے علل و اسباب بتائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یوکرین اور جو رشیا کے درمیان جنگ ہے اس کی وجوہات یہی ہیں، تو کیا وہی ہیں یا اس کے علاوہ کچھ اور ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک دنیا میں امن و امان ہو، ایک سکون ہو، لوگ خدا کی عبادت کر سکیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے علاقے جس میں یمن شامل ہے، جس میں فلسطین شامل ہے، جس میں کسی حد تک افغانستان میں ایک بدامنی ہے، پاکستان خود دیکھیں کس طرح سیاسی بحران کا شکار ہوا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے اسلام ممالک ایسے ہیں، اور اس میں بہرحال ایک یورپ کی داخلی جنگ بھی شروع ہو گئی ہے جس کو ہم یورپ کی داخلی جنگ ہی کہتے ہیں. اس پر میں خاص توجہ دیتا ہوں اور بار بار یہ کہتا ہوں کہ نہ پہلی جنگ عظیم مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی جنگ تھی، نہ دوسری جنگ عظیم میں عیسائیوں کے مقابلے میں کوئی اور تھا، یہ تیسری جنگ عظیم بھی ایسے ہی ہے، عیسائیوں کی داخلی جنگ ہے، یورپ کی داخلی جنگ ہے. لیکن یہ کہ ہمارا زمین اور ہمارا آسمان اور ہمارا سمندر استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بعد میں سزا بھی ہمیں ملتی ہے جو کہ جن کا جنگ میں کوئی کردار نہیں ہوتا. تو بہرحال اچھا تو نہیں لگتا کہ ان موضوعات پر اس ماہ ایام میں اس طرح کی باتیں کی جائیں، لیکن بہرحال مجبوری ہے، جو دنیا کے حالات ہیں وہ تو بہرحال بیان کرنی ہی ہے. آپ کو جو سوال ہے وہ روس اور یوکرین کی چلنے والی جنگ ہے، لیکن میں اس سے پہلے کہ ڈائریکٹ اس موضوع میں داخل ہوں، کچھ مقدماتی باتیں جو انشاءاللہ موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت مفید ہوں گی، ہم ان کا ضرور تذکرہ کرنا چاہیں گے. کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب سر جنگ ختم ہوئی ہے، جسے کولڈ وار کہا کرتے تھے، جو یورپ خصوصاً امریکہ اور رشیا کے درمیان چل رہی تھی، اس کولڈ وار کا نتیجہ نکلتا ہے کہ رشیا ختم ہو جاتا ہے، یعنی آسان زبان میں ہم کہیں کہ امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں آنے والے کمیونسٹ انقلاب کو یا سوشلسٹ انقلاب کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو آدھی دنیا پر حکومت کر رہا تھا رشیا، وہ چھوٹے چھوٹے ممالک اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اور وہ بڑی مشکل سے اس فیڈریشن کے بجائے اپنے ملک کو بچاتا ہے جس کو کیپٹل ماسکو ہے، اور وہ سروائیو کرنا خود رشیا کے لیے مشکل ہو گیا تھا، تو اس لیے کہاں وہ دوسرے ملکوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتا. بحران تھا، ایک آئیڈیولوجیکل بحران تو ہے ہی، لیکن دوسرے نمبر پہ جس جو وجہ بنیادی بنتا ہے وہ وہاں کا اقتصادی نظام تھا، معیشتی نظام کا کلیپس ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے سسٹم ختم ہو جاتا ہے. اسلحہ تو بہت بنایا، اتنا بنایا اسلحہ کہ شاید کوشش کی کہ امریکہ اور یورپ جتنا مل کے بنا رہے ہیں اتنا رشیا کے پاس ہو، لیکن وہ رشیا کے کام نہیں آیا. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس قدر اس وقت بھی غربت تھی، اس وقت بھی فقیر لوگ بڑی تعداد میں تھے، اس وقت بھی اس نظام کے ختم ہونے میں بڑا سبب یہ بنا، اور آج تک رشیا اس طرح سے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا. کیا کسی اور ملک کو اپنے انڈر میں لے جب خود ہی نہیں کنٹرول ہو پا رہا؟ یہ ہو رہا ہے 1991 کے بعد سے. 1991 میں ختم ہوتا ہے رشیا کا یہ نظام، یعنی دوسروں میں سر جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر دنیا میں ایک ہی حکومت رہ جاتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کیپٹلزم. چاہے اس کا پریکٹیکل مزدار جو امریکہ ہو، چاہے یورپ کے ملک ہو، لیکن اصل بات یہ کیپٹلزم یعنی مادیت رہ جاتی ہے، ایک ہی نظام رہ جاتا ہے. اس کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اور نظام ان کے مقابلے میں آنا شروع ہو گئے، بلکہ آپ یوں کہیں گے پوری پوری سویلائزیشنز ان کے مقابلے میں تیار ہو رہی ہیں. ہلکے ہلکے چنگاری موجود ہے، ہلکے ہلکے دوبارہ پنپ رہی ہیں، اور پھر ان کی کتاب لکھی جاتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ کلیش آف سویلائزیشن کا نام دیا جاتا ہے. ہنٹنگٹن اس کتاب کو لکھتا ہے، یا پھر اسی طرح سے اور کتاب جس میں یہ اینڈ آف ہسٹری کا عنوان دیتے ہیں فوکویاما کی، جس میں کہتے ہیں کہ بس لبرل ڈیموکریسی جو ہے دنیا کے لیے آخری حل ہے، اب کوئی اور سولوشن آ نہیں سکتا لبرل ڈیموکریسی کے جگہ پہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام نظاموں کے خلاف ایک خفیہ اعلان جنگ شروع ہو چکی تھی، پہلے سے ہو رہی تھی، لیکن برملہ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ اپنے مقابلے میں کسی سویلائزیشن کو برداشت نہیں کرتے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی آٹھ بڑی سویلائزیشنز میں، جو چار تقریباً مردہ ہو چکی تھیں، چار کچھ زندہ سویلائزیشنز ہیں جو اب جن کو مقابلہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے مقابلے میں، یا دوسرے لفظوں میں چار سویلائزیشنز ہی ہیں، ایک خود یورپ کی سویلائزیشن ہے، اس کے مقابلے میں تین سویلائزیشنز ہیں جو آہستہ آہستہ، جس میں روس کی جو آرتھوڈاکس کہلاتے ہیں اور مقابلے میں آ رہے ہیں، یا خود چائنا کا سسٹم ہے جو اخلاقیات پر مشتمل ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ کمیونزم کی تبدیل ہوتے ہوتے جو بھی نظام بچا ہے وہ ان کے مقابلے میں، اور تیسرا اسلام. یہ تین سویلائزیشنز جو ہے نا بار جس کا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اصل مرکز جو ہے وہ ایران ہے، کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے، کچھ لوگ سعودی عربیہ، ترکی اور مصر کی طرف موڑتے ہیں، لیکن بہرحال جو بھی آپ کہیے مستقبل مرکز بنے، لیکن تیسری سویلائزیشن جن کے مقابلے میں آ رہی ہے وہ اسلام ہے. اب یہ جو کام ہو رہا ہے نا گزشتہ 20 سالوں سے، جس کا 2020 میں نتیجہ نکلا ہے، ورنہ 20 سال جو ہے نا وہ انہوں نے بہت خفیہ ان موضوعات پہ کام کیا ہے، وہ کیا تھا؟ وہی تھا کہ انہوں نے سوچا کہ ایک دنیا پر حکومت کرنے کا طریقہ کار تو وہ تھا جس کو آپ یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں، یو این او کہتے ہیں، جس میں پلان میں شامل تھا کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ دنیا کی اقتصاد اس سے وابستہ ہو جائے گی، دنیا کی ایجوکیشن اس سے وابستہ ہو جائے گی، دنیا کا فوج بنانا، دفاعی نظام اس سے وابستہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ دنیا کا حکومتی نظام، عدالتی نظام، پلان ان کا یہ تھا، لیکن وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پائے. اور پھر انہوں نے چیزوں کو تقسیم کیا، کچھ یونائٹڈ نیشن کو رکھا اور ایک اور چیز مقابلے میں لے آئے جس کو آپ نیٹو کہتے ہیں. نیٹو انہوں نے دفاعی نظام کے طور پر متعارف کروایا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو یورپ سے پھیلاتے ہوئے، یوسف مغربی علاقوں سے پھیلاتے ہوئے مشرقی علاقوں میں داخل ہوئے. یہاں پر لکھا ہوا نہیں، بغیر لکھا ایک معاہدہ ہوا ہوا تھا جو انہوں نے کمیونسٹ انقلاب سے کیا تھا، یا کمیونسٹ سسٹم سے کیا ہوا تھا، جس کو آپ چائنا کہتے ہیں، رشیا کہتے ہیں، کہ ہم اس نیٹو کا پھیلاؤ مشرقی علاقوں میں نہیں کریں گے، یورپ میں مغرب میں کریں گے، مشرق میں نہیں کریں گے. یعنی مراد یہ ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں لتھوانی ہے، جس میں آپ کہیں یہ پورا یوگوسلاویا کیا کے ممالک تھے، جس میں کسی یہ بیلاروس تھا، جس میں اوکرائن ہے، اور رشیا کی اور بہت ساری ریاستیں جن کو ہم کہتے ہیں آزاد ہوئیں، یہ ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرقزستان، یہ سارا وہ رشیا کا اور صرف وہ مشرقی علاقہ تھا، کہ جہاں ایک نہ لکھا ہوا معاہدہ تھا کہ نیٹو یورپ سے یا مغربی علاقوں سے کبھی مشرقی علاقوں تک کا سفر نہیں کرے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ رشیا اتنا کمزور ہو گیا تھا، ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں تھا، انہوں نے ایسا آذربائیجان کو نیٹو کا حصہ بنایا، آرمینیا کو آذربائیجان کا نیٹو کا حصہ بنایا، بعد یہاں رکی نہیں ہے، یہ گرجستان یعنی جارجیا جس کو آپ کہتے ہیں وہاں پہنچ گئے، اس کو اپنا حصہ بنانے کی بات کی، بلاروس پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، یوکرائن کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا،
اور رشیا کے گرد آ کے جو
ہے نا، ہاں اب یہ کر کیا رہے تھے؟ یہ جو تین سویلائزیشنز تھیں ان کے مقابلے میں، کہ جو یہ سمجھ رہے تھے، جو حل دیا، جو اسٹریٹجی دی ہے خود ہنٹنگٹن نے، جس نے کہا تھا کہ یہ کلیش آف سویلائزیشن کا دور ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ آپ ملکوں کی دیوار کھڑا کر دیں، یعنی ان تین سویلائزیشن کو آپس میں متحد نہ ہونے دیجیے گا، ان کے درمیان ملکوں کی دیواریں کھڑی کر دیں. یعنی ایک تو ہوتی ہے نا دیوار، جیسے دیواریں چین کھڑی ہو گئی ہے، یا برلن میں ہم کہتے ہیں کہ جو یہ دونوں مغربی اور مشرقی جرمن تھا ان کے درمیان دیوار کھڑی ہوئی تھی. نہیں یہ والی دیوار نہیں کہہ رہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملکوں کی دیوار کھڑی کر دیں. اب ملکوں کی دیوار میں جو استعمال ہونے والے ممالک ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. یعنی اس میں یوکرائن خود ایک ملک تھا جو استعمال ہونا تھا, بیلاروس ایک ملک تھا جو استعمال ہونا تھا, آذربائیجان آرمین ایک ملک تھا جو استعمال ہونا تھا. یعنی ملکوں کی دیوار تماشا دیکھیے آپ, افغانستان ایک ملک تھا جس کو استعمال ہونا, پاکستان ایک ملک ہے جس کو استعمال ہونا ہے. یعنی انہوں نے ملکوں کی دیوار کھڑی کرنی ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اگر آپ اس کے تین حصے کر دیں, یعنی اور آسان کرتا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو, کہ اگر افغانستان کو آپ دیکھیں اور اس کے چاروں طرف کے ممالک آپ دیکھیں تو خود بخود ایک طرف ایران لگتا ہے اس کے, ایک طرف چائنا لگتا ہے اس کے, اور ایک طرف جو رشیا لگتا ہے اس کے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر خود افغانستان کے اندر جا کے بیٹھ جائیں, کہ جنہوں نے پلان کیا اور یہ بہانہ بنا کے کہ دونوں بلڈنگز جو ہیں نیو یارک میں یہ گرائی ہیں, 9/11 کا واقعہ جو ہے وہ کیا تھا القاعدہ نے اور اسامہ بن لادن نے, اور پھر چلے گئے اور جا کے وہ بیٹھ گئے اور یہ سمجھ رہے تھے, 2001 کی بات ہے, اور یہ سمجھ رہے تھے کہ 2001 میں جب انہوں نے اس پہ قبضہ کیا کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی اصل جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا. وہ اسٹریٹجی پیش کی گئی تھی, وہ پلاننگ جو ہم کو دی گئی تھی, وہ جو جنگ کی اب موجودہ روش ہوگی, وہ جو سر جنگ لڑنے کا طریقہ کار ہے, یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم آ کے بیچ میں بیٹھ گئے ہیں اور اب ہم ان تین سولائزیشن سے نہ صرف ملنے نہیں دیں گے بلکہ یہاں سے بیٹھ کے آہستہ سا پاکستان کو, پھر آہستہ سا ایران کے پڑوسیوں کو, پھر رشیا کے پڑوسیوں کو, پھر چائنا کے پڑوسیوں کو, اس طرح سے نیٹو پھیلائیں گے کہ بہت ملکوں کی دیوار ان تین سولائزیشن کے درمیان میں بن جائے گی اور ہم جو ہیں وہ روک لیں گے. میری نگاہ میں یہ اپنے پلان کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے اور رشیا کو, چائنا کو اور ان شاء اللہ ایران کو کسی نے یہ بات سمجھا دی کہ بھائی تم کے خلاف اصل میں ہو کیا رہا ہے, جگڑتے چلے جا رہے ہو, نہ نظر آنے والی زنجیر ہے جو تمہاری سولائزیشنز کو دوسرے لفظوں میں تمہیں روک دے گی, اور پھر تمہاری اقتصاد یعنی تجارت ٹریڈ جتنی بھی ہے اس طرح سے روابط ہر چیز تمہارا طویل نظام پھیلانے کی خواہش ہے, یہ ساری کی ساری جو نا اپنے ملکوں میں دفن ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل بنیاد ہے نا وہ اس جنگ کی یہ بنتی ہے. اب آپ جو اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا اسرائیل کو بھی تقویت دینا چاہتے ہیں تو رشیا شام پہ حملہ کر دیتے ہیں, سعودی عربیہ کو مضبوط کرنے کا پلان ہے تو وہ یمن پہ حملہ ہو جاتا ہے, اور اسرائیل کو مضبوط کر رہے ہیں تو فلسطینیوں کو دبا رہے ہیں, یا لبنان کے اندر حکومت نہیں بننے دے رہے ہیں, یا ایران کو چاہتے ہیں کہ اس طرح سے یہاں پر بدامنی پھیل جائے. تو یہ جو آپ حواشی میں دیکھتے ہیں نا, حاشیہ میں دوسرے لفظوں میں جو آپ جنگیں چھوٹی چھوٹی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب ہے اسی لیے کہ آپ کبھی بھی اپنے اصل ہدف کو نہ پہچان سکیں اور اصل سازش کو نہ سمجھ سکیں اور اصل میدان میں قدم نہ رکھ سکیں, آپ الجھ کے رہ جائیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ نیابتی جنگ ہو رہی ہے, یعنی یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ نیابتی جنگ کے اندر ہم جو ہے وہ الجھے رہ جاتے ہیں اور اصل موضوعات کی طرف ہم نہیں بڑھ پاتے. تو آپ بھی سمجھیے کہ یہ جو سازش اصل میں یورپ نے اور امریکہ نے یا استعمالی طاقتوں نے کی تھی, رشیا نے اس کو سمجھنے کے بعد ایک انتقامی کاروائی کی ہے کہ جس کو آپ جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ یوکرائن کے اوپر فوجی چڑھائی ہے. یہ وہ اصل وجہ میری نگاہ میں بنتی ہے کہ جو رشیا نے کی ہے. اب کون صحیح ہے کون غلط ہے ہم یہ بات نہیں کر رہے, ہم ان وجوہات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو سبب بنتی ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وجود میں آتا ہے. انشاءاللہ پھر اگلے سوال کی صورت میں اور دیکھتے ہیں.
چونکہ آپ نے امریکہ کی بات کی, اب تھوڑا سا ہم نے اس کی تاریخ بھی دیکھ لی, کیونکہ ہم تو بظاہر سمجھ جاتے ہیں کہ جو ہے نا جنگ کچھ جو حالیہ واقعات ہیں ان کی بنیاد پر, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ ہے پورا 20 سالہ جو وجہ بنی ہے. اب اگر آپ اسی کو جو ہے نا وہ آگے دیکھیں تو اب ہم نے بھی دیکھا تھا یوکرین جو ہے نا وہ جا کے نیٹو کے ساتھ بیٹھ گیا تھا, امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا, جا کے نیٹو میں بیٹھ گیا اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ساتھ دینے لگا. لیکن اب پھر انہوں نے جب جنگ شروع ہوئی انہوں نے یوکرین پہ ہاتھ رکھا کہ بھائی تم جو ہے نا وہ جاری رکھو, ہم تمہارے پیچھے بیٹھے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں. یورپ ممالک بھی جو ہے نا خود یورپ کا حصہ ہے یوکرین, وہ جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ تم پریشان نہ ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن آج تک یوکرین لڑ رہا ہے, یوکرین جو ہے نا رشیا سے بڑی طاقت سے لڑ رہا ہے, لیکن یہ سب جو ہے نا پیچھے سے آئے نہیں. ہم مسلم ممالک جو ہے نا وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں امریکہ بچانے کے لیے آئے گا, وہ جو ہے نا جب یوکرین کو بچانے کے لیے نہیں آئے تو ہمیں کیا بچانے کے لیے آئے.
اہم بات ہے, بہت ہی بڑی اہم بات ہے, اس کو بھی ایک مقدمے سے شروع کر دیں تاکہ موجودہ مسئلہ سمجھ میں آ سکے. کہ آپ دیکھیں مسلط ہو گیا کہ بلکہ آدمی کہی کہ بڑے عرصے کے بعد جو ایک جنگ شروع ہوئی ہے, بہت بڑا گیپ آیا ہے, وہ شروع ہوتی ہے افغانستان پہ, جب افغانستان کے اوپر خود امریکہ آ جاتا ہے اور یہ کہہ کے آتا ہے کہ ہم تو تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں, کیونکہ ان کو افغانستان میں نیٹو کا حصہ بنانا تھا, اور پلس یہ تھا کہ یہاں پر ایک ایسی حکومت لے کر آنی تھی کہ جو مسلط ہو جائے اور ان کی بات مانے, ان کی مرضی کی حکومت بنائے, ان کی مرضی کا سسٹم لے کر آئے. پھر یہ عراق میں آ جاتی ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں، لیکن آج آپ 20 سال کے بعد دیکھیے، اس کو 20 سال ہو گئے، اس کو افغانستان کو 20 سال پورے ہو چکے ہیں، 22 سال پر ہی پہنچ رہا ہے، اور ادھر آپ دیکھیں 21 سال عراق کو ہو گئے ہیں، کیا حالت ہے اس وقت ان ملکوں کی، ان کی کیا چیز بہتر ہے، ان کی اقتصاد بہتر ہے، ان کا دفاعی نظام بہتر ہے، ان کی ملک کی حکومت بہتر ہے، ان کے ملک کے داخلی معیشت بہتر ہے، دوسرے لفظوں میں ان کی تعمیر ہو گئی ہے، یہ ملک بن گیا ہے، یہ ملک کسی جگہ پہ جیسے کہہ رہے تھے کہ اس کو جرمنی بنا دیں گے، اگر آپ کو تو اندازہ نہیں ہوگا، شروع میں نعرے لگایا تھا کہ اس کو تو ہم جرمنی بنانے جا رہے ہیں، جاپان بنائیں گے افغانستان کو اور جرمنی بنائیں گے عراق کو، یہ انہوں نے نعرے لگائے تھے، اور پتہ نہیں کتنے ملکوں کا الائنس بنا کے جو ہے نا یہ اس علاقے کے اندر آئے تھے، لیکن آج سب سے زیادہ بدترین صورتحال ان دو ملکوں کی ہے، عراق کی اقتصادی حالت دیکھ لیجیے، ہر اعتبار سے آپ عراق کو دیکھ لیجیے، آپ جاتے رہتے ہیں عراق، آپ نے دیکھا وہاں پر کیا چیز بنی ہوئی ہے، یعنی بغداد کا کچھ ایک چھوٹا سا ایریا اگر تھوڑا بہت بہتر ہے، جس کا گرین ایریا کہتے ہیں یا خضرہ ایریا کہتے ہیں، تو کیا اس بنیاد پر آپ کہیں گے کہ سارا کا سارا جو ہے وہ عراق بنا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور جب یہ جس جگہ اتنا زیادہ فوجی انفلوئنس لے کر اور اپنی مرضی کی حکومتیں کئی کئی سالوں تک بٹھانے کے باوجود بھی، اور دفاعی اعتبار سے بقول ان کو مضبوط کرنے کا اور اقتصادی اعتبار سے، اور اتنا سرمایہ اور اتنے ملک آئے، جب یہ اسلامی ملکوں کو کچھ نہیں کر سکے، ہم کیا سمجھ رہے تھے یار اسلامی ملک ہو سکتا ہے تعصب ہو، اسلامی ملک ہو سکتا ہے کہ نہ چاہتے ہوں کہ پاور بنے، اسلامی ملک کی پاور کی ساری سوال ہم یہ سوچ رہے تھے، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو اپنے اتحادیوں کی سپورٹ بھی نہیں کریں گے، ہمیں خطرہ یہ ہے کہ کل سعودی عربیہ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی نہ یہ نہیں آئیں گے، کل کچھ جیسے کبھی بھی آپ دیکھ ہی رہے، یا خود ترکی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتی، خود ہی مصر کے ساتھ کچھ ہو رہا ہو، اردن کے ساتھ کچھ، جو بڑے بڑے حواری ہیں ان کے، کویت کے ساتھ ہو رہا ہو، یا بحرین اور عمان، چلے عمان نہیں لیکن قطر، تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ان ملکوں کو جنہیں انہوں نے آسرا دے رکھا ہے اسلامی دنیا کے اندر، کہ ہم تم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم آئیں گے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہ یہ ان کے اقتصاد کو بھی مضبوط کریں گے، اقتصاد کبھی مضبوط نہیں ہوگا، دفاع نظام کو مضبوط نہیں ہوگا، اور انفراسٹرکچر کو بھی مضبوط نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہاں تجربہ ہو گیا، آپ کو دو تین اسلامی ملک پر تو آپ نے دیکھ لیا، اور ابھی جو ہے یوکرین کا آپ دیکھ لیجیے، جو سمجھ یہ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں جیسے رشیا حرکت بھی کرے گا تو اتنے بڑے پیمانے پر ہم آئیں گے، اتنے بڑے پیمانے پر ہم اس کو یورپ آ جائے گا بچانے کے لیے، اور رشیا کی اینٹ سے اینٹ بچا کے رکھ دیں گے، وہ یہ سمجھ رہے تھے، لیکن دیکھیے پیوٹن جو ہے جو تیسری مرتبہ اس حکمرانی کر رہا ہے رشیا کی، اور بڑے قانونی اعتبار سے اس نے اپنے مضبوط کرنے کے بعد جو حکمرانی لی ہے، اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ روس کو دوبارہ ایک اگر اتنی بڑی پاور نہ بنائے جتنی وہ تھی، لیکن وہ ایک پاور بنائے گا کہ جو امریکہ کو سخت وقت دے گا، یعنی ٹف ٹائم اس نے امریکہ کو دینا ہے، یورپ کو سخت ٹف ٹائم دینا ہے،
بہتر تو ہوا ہے کافی، مطلب امریکہ کو ٹف ٹائم دیا ہے،
دینا شروع کر دیا ہے،
یہ جو ہے
بالکل ایسے ہی ہے، امریکہ کو اس وقت رشیا اور چائنا نے الحمدللہ جتنا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، پوری یورپ نے ٹف ٹائم دیا ہوا، پہلے تو یہ اپنی کالونیز سمجھتے تھے پوری دنیا کو، اسلامی دنیا کو نہیں، اسلامی دنیا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی مستظف حکمران یا کہیے پپٹس تھے جو گورنمنٹ بنی ہے آج تک، ان لوگوں نے بنائی نہیں تھی، عوام تو بیچاری جانتی نہیں ہے وہ کیا رہا ہے، اب بھی دیکھیں نا پاکستان کے قرضے جب کھول رہے ہیں تو بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، تو عمران کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی کتنی باتیں سب میڈیا پہ آ گئی ہیں جو پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کیا دھمکیاں ملتی ہیں، لیٹرز کتنی مرتبہ آتے ہیں، کب لیٹر آتے ہیں، ہم سے کیا کیا مطالبات کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قوانین میں ہم ان کے، تو آپ سوچیں کہ پاکستان میں ابھی کھل گئے حالات، اسی طرح کی دنیا نے امریکہ یورپ نے اسی طرح کی دنیا اپنے لیے بنا رکھی تھی، جو وہ کہیں گے چائنا میں وہ ہونا چاہیے، جو وہ کہیں رشیا میں وہ ہونا چاہیے، جب چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تو بڑے ہر ایک میں یہ چاہتے تھے، وہ یہاں پر بھارت کافی حد تک جو ہے وہ ملکوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں اور یورپ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اقتصادی اعتبار سے جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے تو مضبوط ہوئے، انہیں پتہ چل گیا بیساکھیوں پہ کھڑا رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بات جو آپ نے آخری بات یعنی سوال کا جواب آخری حصہ میں دوں کہ یوکرین جیسے ملک کو اگر وہ نہیں بچا پا رہے یا نہیں بچانے آئے، ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ تجزیہ و تحلیل کر رہے ہیں، ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فوجی سپورٹ آپ کو کریں گے، آپ کو اسلحہ دیں گے، آپ کو جنگی جہاز دیں گے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پریکٹیکلی آ جانا چاہیے تھا بس ملک کو بچانے کے لیے، لیکن آپ نہیں ہے، اور جو کچھ یوکرین میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، کہ رشیا جو ہے وہ اس وقت دیواریں جو کیف کی دیواریں ہیں، جو کیپٹل کی دیواریں ہیں، تقریباً اس کی گرد و چما ہو چکا ہے کئی بڑے شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد، اور اب دیکھیے آئندہ جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے۔
اچھا آصف، یہ جو ہے نا وہ ہم تھوڑا سا اگر اس کے بارے سے بات کریں معیشت کے بارے سے تھوڑی سی، کیونکہ اب آپ نے جیسے تذکرہ بھی کیا کہ ہم اس امریکہ کو ٹف ٹائم دینا شروع کیا ہے، फिर रशिया ने साथ में ये भी कहा कि हम जो है ना वो अपनी करेंसी में जितनी भी ट्रेड करेंगे, और यूरोपीय मालिक भी बात कह रहे हैं कि भाई हम रशिया से गैस लिए बगैर नहीं रह सकते। तो मतलब अमेरिका कहीं ना कहीं कमजोर तो हो रहा है,
जो वाबस्तगी है ना
जंग को कैसे आप
देखें? बड़ी अहम बात है, जो वाबस्तगी है ना वो ये है, यह है कि रशिया का ऑयल फील्ड आप कहें, गैस फील्ड आप कहें, एनर्जी 27% एनर्जी यूरोप अभी भी रशिया से लेता है, अपने यूरोप की 27% एनर्जी यूरोप रशिया से आती है, और इसी तरह से तकरीबन 7% या 3% के दरमियान में, 7 से 3% दरमियान में अमेरिका लेता है रशिया से एनर्जी को। ये तो हैं, ये तो हैं यूरोपीय ममालिक, लेकिन आप इसी तरह से इस्लामी दुनिया में आ जाएं, उस दुनिया में चले जाएं जो मशरक मगरबी सॉरी यानी आप कहेंगे रशिया का जुनूबी इलाका बनता है, जिसका आप मशरकी इलाका कहते हैं, सॉरी यानी है तो मशरक लेकिन रूस का मगरबी जुनूबी इलाके बनते हैं, जिसमें आप ये सारे अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे के सारे जो मोहताज हैं, कई एतबार से मोहताज है रशिया के। यूक्रेन वो जगह है और बेलारूस, ये दो ऐसे मुल्क हैं यूरोपीय हैं, दोनों के दोनों बॉर्डर्स हैं रशिया के, कि जिसके नीचे कहते हैं तेल का, तेल पहुँचाने का, गैसेस पहुँचाने का एक जाल बिछा हुआ है कि जो पूरी यूक्रेन से गुजरता है जो वहाँ तक पहुँचता है। 2000 से ज़्यादा अगर एक खबर के मुताबिक, और एक खबर 200, मेरे ख्याल 2000 वाली खबर ठीक है, कि न्यूक्लियर बम जो है वो रशिया ने यूक्रेन में रखवाए हुए हैं, न्यू एटमी रिएक्टर प्लांट एक पूरा पूरा जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, रशिया का न्यू एटमी रिएक्टर प्लांट जो है वो यूक्रेन में लगा हुआ है, यानी वो तो उसकी कॉलोनी है एक तरह से। किस तरह से होगा, पहले एक वॉल्यूट रेवोल्यूशन की कोशिश की गई यहाँ पर, किसी तरीके से सॉफ्ट इनकलाब आ जाए, और वो कोशिश की गई बाकायदा कि रशियन जो सदर है वो उसको हटा दिया जाए, यानी जो वॉल्यूट रेवोल्यूशन कहलाता है उसकी कोशिश की गई है। उसके बाद पहले बेलारूस में की गई, लेकिन बेलारूस पर तो रशिया ने बड़ा सख्त हाथ के उसको अंडर में ले लिया, अब वही कोशिश यूक्रेन में हो रही है। यूक्रेन के साथ तो इतनी चीज़ें वाबस्ता हैं, कहते हैं यहाँ का पानी और यहाँ की जो ज़मीन है, ज़रई ज़मीन, वो रशिया की बहुत ज़्यादा खुराक के मसाले को हल करती है। अब जहाँ इस तरह की स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हों रशिया के लिए और जो जोग्राफी अहमियत रखता हो रशिया के लिए, उसको नेटो में दाखिल करना, यानी जो दुनिया को दिखाया जा रहा है ना कि जंग का असल सबब जो है वो रशिया है, मैं कहता हूँ ये नहीं है। बात यूँ है कि इसको मिसाल भी दी है खुद किसी जगह पे, कोई दानिश पर मिसाल भी दे रहा था कि ठीक है कि बर्फानी रीच जो है वो सो रहा था, जिसको आप रशिया कहते हैं, तो मुझे बर्फानी रीच से मुसाबत किया, वो सो रहा था, लेकिन अगर आप उसके बार बार उसके सामने से हिरन को गुजारेंगे और जब वो फिर जाग के हिरन पर हमला करेगा, तो आप कहेंगे ये रशिया, ये इसका रीच का उस से क्यों हमला कर दिया हिरन के ऊपर। भाई कसूर उनका है कि वो बार बार इसके सामने से हिरन को गुजार रहे थे। जब वो ये कह रहा है कि नेटो को मैं कभी भी इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि उसको नेटो के मकसद का इल्म है।
कई दफा उन्होंने कहा था अमेरिका, मैंने कहा ठीक है हम आपके इर्द-गिर्द मुहाले को
नहीं शामिल करेंगे ना, मैं कह रहा हूँ मैं लिखा हुआ मुआहदा था कि कभी वो मशरकी इलाकों में नहीं आएंगे, लेकिन अमेरिका की किसी वादे पर वफा या किसी वादे पर एतमाद किया जा सकता है, किसी भी वादे पर एतमाद किया जा सकता है। अब तो मुसलमानों की आंखें खुलनी चाहिए, क्या हुआ अफगानिस्तान के साथ, क्या हुआ इराक के साथ, क्या हुआ लेबनान के साथ, लेबनान से ज्यादा कोई गरीब था, लेकिन उसने क्या हाल किया लेबनान का खुद। इसी तरह से और ममालिक, सऊदी अरबिया बहुत तेजी से, इजाब अभी देख रहे हैं ना कि इस यूक्रेन के बाद सबको फिक्र पड़ गई है, सऊदी अरबिया को अलग फिक्र पड़ गई है, तुर्की को अलग एहसास हो गया है, मिस्र अलग सोच रहा है, उर्दू ने अलग सोचना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा कि भाई अगर हम सारे के सारे जो है वो अमरीकी आसरे पर है, यूरोपियन आसरे पर है, तो जब यूक्रेन के लिए कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए क्या करेंगे। ये जो एक हलचल सी मची हुई ना दुनिया के अंदर, वो हमें तो ये फायदा हुआ है। अगर आप ये पूछेंगे भाई इस्लामी दुनिया का फायदा हुआ है, तो हमें तो ये फायदा हुआ है। सीधी सी बात है कि हमें अमरीका कि जिसको हम कह रहे थे कि जो उसका यार है वो गद्दार है, जो हम कह रहे थे कि अमेरिका मुर्दाबाद है, जो हम कह रहे थे कि अमेरिका ने असल में पूरी इस्लामी दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाने के चक्कर में इतना ज़ईफ किया है, तो हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो एहसास और आंखें खुल रही हैं इस्लामी दुनिया की, ये वो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो हम इस जंग से उठा सकते हैं।
अच्छा ठीक है, एक अब एक सवाल ये है कि आप जो ये जंग है, इस जंग को इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं?
जी मैं वैसे तो इस बात का कायल हूँ, और अभी ज़ाती नज़रिया ही मेरा है कि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली जंग नहीं है, बहुत जल्दी यानी दूसरे लफ्ज़ में हो सकता है यूक्रेन के ऊपर जो जंग मुसल्लत हुई है ये फौजें पीछे आ जाएं, कोई मुआहदा हो जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में जितनी भी ऐसे काम की जिससे रशिया को बुरे लगे थे वो सब रोल बैक हो जाएँ, ये तो हो सकता है। लेकिन अब जो रशिया ने चढ़ाई शुरू कर दी है और उसको ये ताकत भी मिल गई है کہ میں نے جب کچھ کیا تو میرا کوئی بگاڑ بھی نہیں سکا، اور وہ پابندیاں لگا دیں گے، شخصیات بھی پابندیاں لگ رہی ہیں، سفیروں کو باہر نکال دیں گے اور آپ کی تجارت کو روک دیں گے، آپ کے اثاثے منجمد کر دیں گے۔ تو اس پہ تو رشیا خود کہہ رہا ہے، پوٹن نے خود کہا ہے اپنی ایک محفل میں جس میں سارے دفاعی شعبے کے لوگ بیٹھے تھے کہ یہ جتنی پابندیاں لگا سکتے تھے انہوں نے ایران پہ لگائی ہیں، لیکن ایران کا کیا بگاڑ سکے، آج ایران کے قدموں میں جا کے گرتے ہیں، یہ بیٹھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ صلح کر لو، ہمارے ساتھ دوستی کر لو۔ یہ رشیا نے مثال دی۔ تو بات یہ ہے کہ ایران تو اس جگہ پہ نہیں تھا کہ جہاں رشیا ہے، ایران کی تو پوزیشن نہیں تھی جو آج روس کی پوزیشن ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس کو جو احساس ہو گیا ہے نا کہ جب میں آگے بڑھوں گا تو میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ احساس اور پھر آہستہ آہستہ اپنی نیٹو کی طرز کی ایک اور، جیسے ورشوں پہلے تھا اس پورے چائنا اور دوسرے لفظوں میں کمیونسٹ اور سوشلسٹ بلاک نے بھی ایک ورشو بنایا ہوا تھا نیٹو کے مقابلے میں، ہمیں لگتا ہے کہ دوبارہ سے اس دفاعی معاہدے کو زندہ کر کے اور پھر اس الائن کو وجود میں لا کے اور پھر نیٹو کے مقابلے میں ایک بڑی فورس کی طرف جائے گا۔ تو میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ جنگ جو گرم جنگ ہے ختم ہو جائے، لیکن ایک سر جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، اور وہ جو جنگ کب ختم ہوتی ہے اس کو خدا جانتا ہے، لیکن ایک سر جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور بہرحال ہمارے لیے اس لیے مفید ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ سب کچھ ساری سازشیں ہمارے خلاف ہوتی تھیں، یورپ کا اسلحہ، اسرائیل کا اسلحہ، امریکہ کا اسلحہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا تھا، مسلمانوں کے آپس میں لڑوا رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں، مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے آئل اور گیس جیسے انرجی کو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، سستے داموں خرید رہے ہیں، ہمارے اوپر جو کچھ عذاب آتا تھا آتا تھا۔ اب یہ کہ چلیں کوئی تو ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے نا، اب یہ ایک اور آپ سوال کریں نہ کریں، لیکن میں خود اس کو اختتام تک لے کے جانے کے لیے بات کر دوں کہ لوگ اس طرح کا احساس دلاتے ہیں کہ اگر رشیا کو آپ نے مضبوط کر دیا امریکہ کے مقابلے میں تو پھر امریکہ اور رشیا مل کے دونوں مضبوط ہو گئے تو پھر مسلمانوں کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا۔ دیکھیں اگر اسلام کا مرکز ایران ہے تو ہم نے جس وقت انقلاب 1979 میں آیا تھا اس وقت یہ دونوں طاقتیں اپنے عروج پر تھیں، یعنی 79 کو اگر آپ جان دیکھیں جا کے، 79 کے اندر اگر آپ سمجھیں جا کے، آپ دیکھیں 77 سے پہلے ہی تھے جس میں بھٹو کو نے پھانسی پر ٹنگ دیا تھا، امریکہ نے بھٹو کو پھانسی پر ٹنگوا دیا، ہم کچھ کر سکتے تھے یہاں پہ، اس پاکستان کے اندر کو بول سکا تھا۔ آج اگر امریکہ عمران خان بول بھی رہے ہیں، آج اینکرز بول بھی رہے ہیں، آج میڈیا کچھ تھوڑا بول بھی رہا ہے، آج اگر کچھ نہ کچھ پارٹی کے اس کے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف بول بھی رہے ہیں، لیکن بھٹو کے زمانے میں یہ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ 77 کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 79 سے پہلے کا امریکہ، 79 سے پہلے کا رشیا، یہ دو بڑی طاقتیں، سوشلسٹ کمیونسٹ ایک طرف اور کیپٹلسٹ ایک طرف، یہ دونوں اتنے مضبوط تھے کہ آدھی دنیا کو انہوں نے بھی لیا ہوا تھا، آدھی دنیا کو انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا، آپس میں بندر بات کی ہوئی تھی، بالکل ایسے ہی کہ جیسے کسی پیزے کا ٹکڑا کرتے ہیں آج کل، پیزا آدھا بیٹھ، ایسے بالکل ہی دنیا نے تقسیم کی ہوئی تھی، یہ تمہارا، یہ ہمارا، یہ تمہارا، یہ ہمارا۔ تو اس وقت اتنے پاور میں تھے، کچھ نہیں کر پائے، تو اب آپ جبکہ انقلاب اس وقت، ایران اس وقت، اسلام اس وقت کہاں پہنچ چکا ہے، آپ الحمدللہ حالت دیکھیں افغانستان کی، خدا کا شکر ہے کہ وہاں پر اسلام مضبوط ہو رہا ہے آہستہ سے، ٹھیک ہے وہ ابھی ایسا بظاہر لگتا ہے کہ طالبان کا چہرہ ہے، لیکن بات یوں نہیں، بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک فطر وجود میں آئی جس نے استعمار کو اپنے یہاں سے نکال دیا، اب آہستہ سے اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ شام کی آپ حالت دیکھیے، چھوٹا سا ملک تھا لیکن پوری دنیا کی طاقت گندگی وہاں پہ جمع ہوئی لیکن انہوں نے قیام کیا۔ لبنان کی آپ اہم کیفیت دیکھیے، فلسطین کی آپ کیفیت دیکھیے، اسی طرح سے آج یمن کی آپ کیفیت دیکھیے، ایران تو الحمد للہ پہلے یہ پاکستان کی ریزسٹنس پاورز آ رہی ہیں۔ تو اب اسلام جو ہے وہ یعنی 79 والا اور 79 سے پہلے والا اسلام نہیں ہے، اب یہ 2022 والا، 2023 والا اسلام ہے الحمد للہ، جو اتنا طاقتور ہے کہ اب یہ بہت آسانی سے دنیا کی ساری طاقتوں کو للکارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر اس کی صحیح قدرت کی جائے اور اس میں سے نفاق ختم ہو جائے، جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو نفاق موجود میں لے کر آتے ہیں، اگر وہ ختم ہو جائے تو ہم دنیا کی ان پاوروں سے بہت بآسانی نہ صرف ٹکرا جائیں گے بلکہ انشاءاللہ اپنے سارے حقوق بھی ان سے واپس لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں
انشاءاللہ۔ میں چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان اور اس میں یوم القدس آتا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آخر میں آپ تھوڑا سا کچھ اس کا تذکرہ کریں۔ آج کل جو حالات ہیں وہاں پر مستقل لوگوں پر، ایک دفعہ جیسے رمضان مبارک شروع ہوتا ہے لوگ مسجد اقصی میں عبادت کرنے جاتے ہیں، ہر دفعہ اسرائیل جو ہے نا ان کے ساتھ مظالم کرتا ہے، پھر مظالم کا سلسلہ ہے، پھر جو ہے نا انہوں نے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں اور لوگوں کی گرفتاریاں سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ کب نہ کب تک چلتا رہے گا؟
جی جی دیکھیے، اچھا ہوا اس کو میں یوکرین سے ملاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 3 ملین کے قریب یعنی 30 لاکھ کے قریب لوگوں نے یوکرین سے ہجرت کی ہے یورپ کی طرف، اور وہ سب اپنا اپنا گھر بھار چھوڑ کے، اپنا گھر پورا اثاثہ چھوڑ کے، اپنی پوری اکانومی چھوڑ کے، اپنے اثاثے چھوڑ کے، اپنی زمینیں چھوڑ کے سارے سارے بھاگ گئے۔ 3 ملین کے قریب لوگوں نے ہجرت کی ہے، اور اب آئیں صرف فلسطین کی طرف۔ فلسطین الحمدللہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر ابھی بھی ملک کے اندر 7 ملین 70 لاکھ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور قربانیاں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں، بلکہ ابھی جو ان دنوں میں پوزیشن ہوئی ہے، 11-12 حملے اس طرح کے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں، تصور نہیں تھا وہاں اسلحہ ہوگا، اسلحے سے فائرنگ ہو گئی، تصور نہیں تھا بم پڑ سکتا ہے، وہاں دھماکہ ہو گیا، تصور نہیں تھا کہ چاقوؤں سے لوگ قتل ہو جائیں گے، چاقوؤں سے قتل ہو گیا، یعنی 11 کے قریب اسی 2 مہینے کے اندر اندر وارداتیں، بڑی اہم امپورٹنٹ آپریشنز ہیں، اور یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح ہے قیام بہت طولانی ہو گیا، 48 سے آغاز ہوا، 1948 سے ساجد صبح جب سے فلسطین کا آغاز ہوا ہوا، لیکن کوئی دنیا میں مدد کرنے کے لیے نہیں تھا، اس کس نے مدد کی ہے؟ کوئی ایک بتائیں اسلامی دنیا کا لیڈر ہو، اسلامی دنیا کا کوئی ایک ملک ہو، یورپین کوئی ملک ہو جس نے فلسطین کی سپورٹ کی ہو، ہاں یہ ضرور طے کیا کہ اگر تم خیانت اور کرو، اگر تم سازش اور کرو، اگر تم اپنے آپ کو اور بک جاؤ اور جھک جاؤ، تو پھر ہم تمہیں تنخواہیں دیں گے، پھر ہم تمہیں جو نا گیس دیں گے، پھر ہم تمہیں جو نا وہ تمہاری اقتصادی حالت مضبوط کریں گے، یعنی ہمیشہ خیانت کی بنیاد پر سپورٹ کی گئی ہے، لیکن کس نے وہاں پر اس ملک کے اندر ان لوگوں کی حقیقی ضرورت کو دیکھتے ہوئے سپورٹ کیا، سوائے ایران کے، سوائے حزب اللہ لبنان کے، اور اب کچھ الحمدللہ اسلامی پارٹیز وجود میں آ رہی ہیں جو ایسا ایسا تھا، تو یہ ایک طولانی جہاد تھا، اور یہ اسرائیل کے خاتمے پر ختم ہونا ہے، یعنی یوں نہیں ہونا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل وجود میں رہے گا اور اس فلسطینی جو ہے وہ امن و امان کے اندر، نہیں، فلسطینیوں کو اپنا ملک چاہیے، یہ پورا ملک فلسطینیوں کا ہے، یہ تل ابیب جس کا نام اب تل ابیب رکھ دیا فلسطینیوں کا ہے، یہ یعنی یہ بیت المقدس فلسطینیوں کا ہے، یہ حیفا فلسطینیوں کا ہے، یہ سارا کا سارا جتنا بھی فلسطین جس پر آج اسرائیل بنائے تھے فلسطینیوں کا ہے، اور ان کے پاس ابھی تک اپنے گھروں کی چابیاں موجود ہیں، چاہے آپ نے گھر کو توڑ پھوڑ رکھ دیا اور چاہے نئی آبادیوں کو یاد ہو لے، ان کو اپنی لوکیشنز کا پتہ ہے کہ کہاں میرا گھر تھا، کہاں میرا باغ تھا، کہاں پر میری قبر دادا کی، تو میرے نانا کی قبر کہاں پر ہے، یعنی 70 لوگ ابھی تک ابھی رہے ہیں وہاں پہ، اور الحمدللہ یعنی اتنا زون کے ہر گھر کا شاید ایک نہیں، ہر گھر کے کئی شہدا ہیں اس وقت پورے، اگر آپ فلسطینی ہوئی ہر گھر کے کئی شہدا، لیکن کے باوجود نہ الحمدللہ ان کے حوصلے میں کمی آ رہی ہے، نہ جذبے میں کمی آ رہی ہے، نہ تو یہ مسلمانوں کا یہ تمہارا یعنی ایک چھوٹا سا وظیفہ بنتا ہے کہ آئیں اور سڑکوں پہ کسی دن تو کہیں کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی یوم القدس والے دن، یہ تمہارا چھوٹا سا وظیفہ بنتا ہے، جبکہ یعنی منتی ذمہ داری سے کہیں زیادہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کم سے کم تو اتنا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس دن انشاءاللہ سڑکوں پر آ کے ان کی آزادی کے لیے آواز نعرے کم سے کم لگانے چاہیے، اور جو استعماری طاقت ہیں ان کو انشاءاللہ اور زیادہ مسلمانوں کے درمیان، اور وہ لوگ جو ابھی تک سوئے ہوئے ہیں ہمارے ملکوں میں، مسلمان یا ابھی تک متوجہ نہیں ہیں، ان لوگوں کو ضرور احساس دلانا چاہیے کہ بہت بڑی خیانت اس جگہ پر ہوئی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس خیانت کے مقابلے میں فلسطین کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے
انشاءاللہ، خدا بندہ آدم سے دعا ہے کہ جلد سے جلد بیت المقدس آزاد ہو۔ ناظرین کرام، آپ نے آج کی گفتگو سماعت فرمائی، ہم شکر گزار ہیں اغا صاحب آپ کے، ایک مرتبہ پھر آپ نے انتہائی قیمتی ہمیں مستفید کیا۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، پروگرام آگہی کے ذریعے آپ کو مختلف عالمی حالات سے اور مختلف موضوعات پہ آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رضوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔